أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج پچھلے ہفتے کی طرح سورہ مرسلات کا تعارف پیش کیا جائے گا اور ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ اس سورے کے حوالے سے اس کی مختلف آیات میں جو موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے سورہ مرسلات کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين.
به نام خدائے رحمان و رحیم. قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں, پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں, پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں, پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں, پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں, حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کے لیے, جس چیز کا تم سے وعدہ ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے. پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا, کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور آپ کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے. مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے خلق نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا ایک معین مدت کے لیے. پھر ہم نے ایک اندازے سے منظم کیا, پھر ہم بہترین اندازے سے منظم کرنے والے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین سورہ مرسلات کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہم سب نے سنا. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. ناظرین, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ٹیلی فون نمبرز اور ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ کا اعلان کریں. تو اگر آپ دوران پروگرام کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کیجئے ان دو نمبروں پر. تو انشاءاللہ ان نمبروں پہ آپ ہمیں جس طرح سے ہمیشہ کال کرتے ہیں, آج میں ایک مرتبہ پھر ان نمبروں کا اعلان کر دیتا ہوں. اگر کوئی بیچ میں کال آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 0098251290-2620 دوسرا نمبر ہے, 0098251-291-3740. اس کے علاوہ ای میل ہے urdu@sahar.tv.ir اور ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir. تو ناظرین, یہ ہمارے ایڈریسز ہیں جن سے آپ, جن کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں. اور ہم چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف, جو آج سورہ مرسلات کے حوالے سے ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اور گفتگو کریں گے ہمارے سوالات کا اور جواب دیں گے. سب سے پہلا سوال میں قبلہ سے قیامت کے حوالے سے کروں گا, لیکن چلتے ہیں ان کی خدمت میں, سلام عرض کرتے ہیں. قبلہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں, اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً ناظرین, قرآن کے حوالے سے جو سوالات رکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے سوالات کا جواب ہم یہاں پہ دے دیا کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قیامت کا ذکر آیا ہے اس سورے کے اندر, تو قیامت کے بارے میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں اس سورے کے اندر, وہ کون کون سے دلائل ہیں اور کن کن دلیلوں کو بیان کیا گیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو خیر الناصر المعین, الحمد لله والصلاة على اهلها. میں بہرحال آپ کو اسی طرح سے معزز اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا, محترم ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کا جو ہے اجمالی طور پر ذکر کیا گیا تھا. تو خود نشانیاں بہرحال ایک طرح کی دلیل ہیں خود قیامت کے اوپر, کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں جو ہے وہ رونما ہوں گی, اس کے بعد قیامت وقت جو مومنین ہیں جو ایمان رکھنے والے ان کے لیے وہی جو ہے وہ دلیل ہے ایک طرح کی. اس کے علاوہ جو دلیل بیان کی گئی اس میں وہ سورہ نمبر, یہ جو سورہ مرسلات ہے اس کی جو ہے وہ آیت نمبر 20 میں ہے, کہ اس کو میں قرآن سے پڑھنا چاہوں گا, جس میں پروردگار جو ہے وہ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے اس دلیل کو بیان کرتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. یہ آئے جو آئے کریمہ ہے, اس میں پروردگار جو ہے وہ, پہلے اس کا میں ترجمہ کر دوں تاکہ معلوم ہو کہ کیا دلیل اس میں پروردگار بیان کرنا چاہتا ہے. پہلے تو یہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا, پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پہ قرار دیا, ایک معلوم وقت کے لیے, اور پھر ہم نے جو اندازہ معین کیا اس کا ہم نے اندازہ معین کیا, اور ہم جو ہے وہ بہترین اندازہ معین کرنے والے ہیں یا بہترین قدرت رکھنے والے ہیں.
یقیناً
تو اس میں جو دلیل بیان کی, پہلے تو میں یاد کروں کہ اس میں پروردگار بہرحال مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. اس میں ایک نعمت جو ہے وہ یہی خلقت کی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کی دلیل کی طرف اس طرح سے اشارہ کرتا ہے کہ جو اور بھی مختلف سوروں میں جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے انسان کی خلقت جو ہے وہ نطفے سے. ابھی کس طرح سے دلیل ہے قیامت کی, اس کو میں
بالکل, میرے ذہن میں سوال ابھر رہا تھا کہ پروردگار نے یہاں خلقت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک پانی سے جو ہے وہ خلق کیا, قطرے سے خلق کیا, اور پھر اسے ایک مدت کے لیے ایک خاص مقام پہ رکھا, تو یہ کیسے دلیل بن سکتی
ہے؟ ہاں, وہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ پروردگار نے اس کا نطفے سے خلقت کا تذکرہ کر کے قیامت کی دلیل کی طرف جو اشارہ کیا, وہ کس طرح میں اس کو عرض کروں گا. یہ ایک ایسا مطلب ہے جو مختلف سوروں میں پروردگار نے بیان کیا ہے. مثلا سورہ حج کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں, اس میں بھی پروردگار جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم یہ دیکھتے ہو کہ ہم جو ہے وہ نطفے سے انسان کی, مفہوم اس کا یہ ہے, جب نطفے سے ہم انسان کی خلقت پر قدرت رکھتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ مردوں کو زندہ نہ کریں.
وہی دلیل اس وقت کہ جب انسان کچھ بھی نہ تھا,
جی جی,
جب پروردگار ایک قطرے کے ذریعے انسان کو خلق کر سکتا ہے,
جی,
تو ظاہر دنیا میں آنے کے بعد اس کی, اس کا جو بدن ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے تو اس کے ذرات باقی رہتے ہیں, کیا ان کو جمع کر کے انسان کو پروردگار دوبارہ نہیں بنا سکتا؟
ہاں, اسی طرح سے اشارہ کر رہا. اور یہ نطفے سے جو خلقت ہے انسان کی, واقعا یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے انسان کی خلقت کا. اور میں بھی عرض کروں گا کس طرح سے پروردگار جو دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ نطفے سے پیدا کرنا قیامت کے لیے کس طرح سے دلیل. پہلے عرض کروں اور ہم اس چیز کو کہ ہمیں یقین پیدا ہو اور ہم صحیح طرح سمجھیں کہ پروردگار نے جو ہے وہ ہم کو کن مرحلوں سے گزارا ہے. مختلف مرحلوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا, لیکن میں یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول نقل کرنا چاہتا ہوں.
خلقت کے جو مراحل,
ہاں ہاں,
پروردگار نے
ذکر کیے ہیں, لیکن یہاں پہ خود اس آیت کے متعلق جو میں نے چند آیات پڑھی اس کے متعلق جو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے وہ نورانی قول, اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہیے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو ہے وہ ایک اچھی خلقت تم کو عطا کی اور مختلف اندھیروں میں رکھا, مختلف پردوں میں رکھا تم کو پروردگار نے, اور تمہیں جو ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تم کو پیدا کیا. مختلف تعبیرات میں قرآن مجید کے, اس میں سلالۃ من طین, کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں پھر پروردگار نے تم کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا, قرار مکین, اور تم کو ایک معین مدت کے لیے رکھا. پھر جو ہے وہ تم کو ایک ایسی دنیا میں پروردگار لے کے آیا کہ لم تو شاہد تھا, کہ تم نے اس کو دیکھا نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم رحم مادر میں گئے اور رحم مادر کے بعد کیا ہونا ہے بعد میں, ہم کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی. اس طرح ابھی خبر نہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں کیا ہوگا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہے, وہ روایات ہیں, آیات ہیں.
بلکہ کسی نے کہا تھا کہ اگر بچے سے جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کو پروردگار زبان گویائی دے اور اس سے انٹرویو کیا جائے تو وہ سمجھے گا, کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ جو کچھ ہے پوری کائنات میری یہی ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ وہ مختصر سی دنیا اس کی, لیکن جب دنیا میں آ کے کھولتا ہے تو یہ بہت وسیع دنیا اس دنیا کی بنسبت جہاں سے وہ آیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ فرماتا ہے کہ ایسی دنیا میں پروردگار تم کو لے کے آیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر فمن ہدا کا, پھر تمہارے کس نے ہدایت کی, کس کی طرف, کہ تم جو ہے کس طرح سے اپنی ماں کی چھاتی سے جو ہے وہ, یعنی بچے کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیے. یقیناً نہیں, بہت عجیب و غریب چیز ہے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ماں کی جو ہے چھاتی کی تلاش میں رہتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں سے ٹرین کر کے اسے بھیجا گیا ہے کہ کس طرح سے تم کو جو ہے کس غذا کو لینا ہے, کس طرح سے غذا کو لینا ہے. یعنی عجیب و غریب صرف غور کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم سرسری طور پہ گزر جاتے ہیں ان سب چیز کو, یعنی معاشرے میں, لیکن وقت غور کرے آدمی,
لیکن اس میں
اللہ کی نشانیوں کو,
اللہ کی نشانیاں ہیں بالکل.
ہاں, کہ کس طرح سے اللہ نے ہدایت کی اس غذا کی طرف, کس طرح سے اس غذا کو لینا ہے, یہ اس کی یعنی کہ ایک باقاعدہ ٹریننگ دے کے اس کو بھیجا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو تمہاری ضرورت کی جگہ ہے اس کی طرف پروردگار نے تمہاری ہدایت کی, کہاں تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے, کس جگہ سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو کہنے مطلب یہ کہ یہ بہت عجیب و غریب خلقت ہے انسان کی نطفے سے. اور جیسا کہ آپ نے بشارہ کیا کہ انسان کچھ نہیں تھا, پھر اللہ نے اس کو یعنی عدم سے وجود عطا کیا نطفے کا, پھر نطفے سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پر, اب یہی سے میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ پروردگار کہ جو عدم سے, جو نطفہ پہلے کچھ نہیں تھا, اس سے جب جو ہے وہ ایک انسان خلق کرنے پر قادر ہے, ایک مخلوق خلق کرنے پر قادر ہے, تو پروردگار کس طرح سے جو ہے وہ ذرات جو زمین میں موجود ہیں, جو خاک میں, کس طرح جو ہے ان ذرات سے کس طرح سے وہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا, ان کو جمع کر کے ان کو کیوں نہیں حیات دے سکتا, تو اس کے لیے اور آسان ہے پروردگار کے لیے کوئی بھی چیز آسان نہیں. ہمارے سمجھنے کی بات,
میٹیریل موجود ہی نہیں تھا, اب تو میٹیریل موجود ہے, خاک میں مل چکا ہے وہ مادہ جس سے انسان تھا, ہڈیاں, اس کا گوشت پوست, وہ مٹی میں موجود ہے بہرحال ذرات کی صورت میں. پروردگار کے لیے زیادہ آسان ہے کہ ان کو جمع کر کے دوبارہ اس انسان کو جو ہے وہ بنا دے.
البتہ یہ مثلا سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں تھا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ ذرات در حقیقت جو نطفے کی شکل اختیار کرتے ہیں وہ بھی پہلے زمین ہی میں موجود ہوتے ہیں. خاک میں موجود, خاک کے ذریعے جو ہے وہ پودوں میں آتے ہیں, غذاؤں کے ذریعے پھر جو انسان میں منتقل ہوتے ہیں, پھر انسان میں نطفہ بنتے ہیں, نطفہ سے پھر جو ہے وہ انسانی خلقت ہوتی ہے, پھر انسان کی بہرحال موت واقع ہو جاتی ہے, پھر اس کو مٹی میں دفن کے پھر وہ ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو نہ جیسے وہاں پہ پروردگار جو ذرات سے پیدا کیا نطفے کو, نطفے سے اسی طرح سے بعد میں بھی. اور یہاں میں بڑی اچھی بات کسی مفسر نے کہی تھی کہ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ باہدف خلقت ہے, ورنہ جو ہے وہ اگر انسان کو مٹی سے پیدا کر کے پروردگار مٹی میں ملا دے تو یہ ایک لغو ہونا لازم آتا ہے, ایک باطل کام لازم آتا ہے, ایک بیہودہ کام. ظاہر اللہ کی ذات سبحان سے بعید ہے یہ کام. یعنی ایک ہم ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہیں, کمہار ایک چھوٹا سا مٹی کے برتن بناتا ہے تو وہ ملا وجہ اس کو نہیں توڑ دیتا, تو پروردگار کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنے ایک احسن الخالقون خالقین جس خلق مخلوق کی خلقت کے لیے کہہ رہا ہے اس کو خلق پھر مٹی میں ملا دے,
جس کو خلق کرنے کے بعد پروردگار نے ناز کیا,
اپنے اوپر ناز کیا,
فتبارک اللہ,
مٹی سے پیدا کر کے پھر مٹی میں ملا دے, تو ظاہر سے پتہ ایک ابس اور بےہودہ کام. اس سے لازم آتا ہے اللہ کی ذات اس سے جو ہے وہ منزہ اور مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے.
قبلہ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے اسی سورے کے اندر, اس کو میں نے نوٹ کیا, نعم القادرون, کہ پروردگار جو قدرت رکھتا ہے, جتنے بھی قدرت مند لوگ ہیں کائنات میں قدرت رکھنے والے ہیں, قادر سے ہے یہ, تو ان میں سب سے بہترین جو ہے وہ پروردگار کے ساتھ ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟
جی دیکھیں, ابھی جو میں نے آیات کریمہ پڑھی اس میں آخری آیت یہ تھی اگر آپ کو یاد ہو, کہ اس میں پروردگار نے اپنے کو نعم القادرون کہا ہے. اب یہاں کے اوپر جو ہے وہ قادرون کے دو معنی کیے گئے نعم القادرون کے. ایک تو یہ کہ کیونکہ یہاں پہ قدرنا کا ذکر ہے, قدر معلوم کا ذکر ہے, وہ اندازے کا ذکر ہے, تو اگر ہم گویا کہ اس لفظ و قادرین کو اس کے لحاظ سے معنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی خلقت میں بہترین اندازے کو جو ہے مد نظر رکھا ہے, اور بہترین اندازے کے ساتھ جو اس کی خلقت کی ہے, جیسے وہ جو چیز دی ہے پروردگار نے جس انسان کو بھی, وہ ایک مناسب ہر جگہ کے اوپر مناسب, یعنی کوئی چیز جو ہے وہ نامناسب جگہ کے اوپر نہیں. اگر ہٹا دیا جائے اور جا وجہ کر دیا جائے تو انسان کارٹون تو بن سکتا ہے, انسان نہیں بن سکتا.
اور اس حوالے سے میں خیال میں توحید مفضل میں جو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اور جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یا غالباً امام کسی صحابی نے انسان کے بدن کے اعضاء کے بارے میں کہ آنکھ اس طرح کیوں بنی ہے,
جی جی,
اور ناک ایسے کیوں ہے, چہرہ اس طرح سے کیوں ہے, اس میں ہر ایک کا ایک ہدف ایک مقصد بنایا گیا کہ ہر ایک اپنی جگہ پہ بالکل موضوع ہے
مناسب ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر اس کے, تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بہترین اندازہ گیر ہے, اندازہ رکھنے والا ہے, یعنی انسانی خلقت کے سلسلے میں بہترین اندازے سے کام لیا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں خلقت انسان کا تذکرہ ہے تو اس کا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اپنی قدرت کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہے, کیونکہ خلقت انسان میں جو اس نے قدرت استعمال کی ہے تو یہاں دوسرے معنی قدرت کے کیے گئے. پروردگار بہترین قدرت والا ہے, یعنی کیا, یعنی اس نے انسان کی خلقت میں کمال قدرت کو جو ہے وہ لگا دیا ہے, اپنے اس نے جو ہے کمال قدرت کو لگا دیا انسان کی خلقت میں. اب جو ہے وہ ایک بات جو میں نے اس لفظ پہ جب غور کر رہا تھا اس سورے کی تلاوت کر, تو میں نے دیکھا کہ پروردگار نے خود اپنے کو نعم القادرون کہا, بہترین اندازے والا یا بہترین جو ہے وہ قدرت والا. ہمیں دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے مختلف جگہ کے اوپر اپنے کو بہترین سے یاد کیا ہے, مثلا کہیں پہ کہتا ہے نعم الوکیل, پروردگار بہترین نعم المولا و نعم النصیر, پروردگار بہترین یار و مددگار ہے, یا جو ہے وہ احسن الخالقین, پروردگار جو ہے بہترین خلقت کرنے والا خالق ہے, خلقت کرنے والا ہے, یا جو ہے وہ یہاں ارشاد ہوتا ہے فنعم المجیبین, پروردگار بہترین دعا کو قبول کرنے والا ہے, بہترین وہ ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے, یا نعم فنعم الماہدون کا لفظ ہے, بہترین وہ ہے کہ جو جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے بہترین. تو میں نے یہاں پہ اندازہ لگایا کہ واقعی ہمیں یہ ہماری خوشحالی کا باعث ہے, خوش قسمتی کا باعث ہے کہ ہم پروردگار سے لے کر جس جس کو مانتے ہیں وہ اپنی ذات میں بہترین ہے. بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ہر لحاظ سے جو ہے بہترین ہے, اللہ کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین نبی ہے, ان سے بہتر کوئی نبی نہیں, ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے بعد وہ بہترین ذوات مقدسہ ہیں,
یقین.
تو اچھا ہم نے جو ان کا انتخاب کیا بہترین, کہ ان کے کمالات بھی پروردگار کے انتخاب کے چونکہ بہترین ہیں, یعنی بہترین کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں, حضور کا انتخاب کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بہترین نبی اور بہترین کمالات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا اگر ہم نے انتخاب کیا ہے اتباع کے لیے، سیرت پر عمل کرنے کے لیے، یا حضور کی سیرت سے آشنائی کے لیے، سنت پہ عمل، اس لیے کہ حضور کے بعد جو بہترین کمالات کے حامل ہیں.
یقیناً قبلہ پروردگار کا تو یہ شکر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار نے ہم کو، ہم تمام مسلمانوں کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت جیسی ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ کفران نعمت ہوگا کہ ہم ان کی اتباع اور پیروی نہ کریں. تو بہت بہت شکریہ قبلہ. یہاں پہ ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ مرسلات کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ مرسلات، کیا ہم نے زمین کو قرارگاہ نہیں بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے تمہیں شیرین پانی پلایا، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اب تم لوگ جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے. یقیناً یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو محل کے برابر ہیں، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہیں سکیں گے، اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کیا، اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں ہیلا کرو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. اب تم اپنے اعمال کے سلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی سلا دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. بس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ انہی آیات میں چنگاریوں کا حجم بتایا گیا ہے، گویا محل کے برابر چنگاریاں اڑیں گی. دوسری آیت میں رنگ کی تشبیہ دی کہ یہ چنگاریاں رنگ میں اونٹوں کی طرح ہوں گی. دنیا میں تو وہ اللہ کی بندگی سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے اور مکاریاں تراشتے تھے، پر اب یہاں عذاب الہی سے جان چھڑانے کے لیے کوئی مکاری نہیں چل سکے گی. عذاب کے معائنے سے پہلے تو یہ عذر پیش کرتے تھے، لیکن جب عذاب سامنے آ گیا تو قوت گویائی جاتی رہی. مجرموں کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. چشم ظاہر بین کے لیے کلو و تمتعو، کھاؤ اور مزے اڑاؤ نہایت پرکشش ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کے لیے بڑی سزا ہے.
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سورہ مرسلات کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. اور ہمارا جو اگلا سوال ہوگا قبلہ، اگر آپ تیار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پرہیزگاروں اور گناہگاروں کا پروردگار عالم نے موازنہ کیا ہے. پروردگار، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ کہیں جہنم کا اور جنت کا موازنہ کرتا ہے، کہیں اچھوں کا بروں کے ساتھ، کہیں مومنوں کا کفار کے ساتھ. یہاں پر پرہیزگاروں کا موازنہ کر رہا ہے گناہگاروں کے ساتھ، تو اس کا کیا مقصد ہے؟
جی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ جو موازنہ پروردگار نے کیا ہے، اور اس موازنے کی جو آیات ہیں ان کو میں پیش کروں, اس کے بعد پھر میں اس کے مقصد کو بیان کرنا چاہوں.
اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں بھی تلاوت کا ثواب مل جائے. آپ آیت نمبر مجھے بتا دیجئے. میں
اس میں متعدد آیات ہیں, مثلا جو ہے وہ جہاں کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے متقین کا, تو وہ آیت نمبر 41 ہے.
جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. یہ غالباً
جی جی
متقین کے حوالے سے ہے. اس کے بعد
یہ 30ویں آیت جو ہے وہ سے جو ہے وہ ان کا گنہگاروں کا تذکرہ ہے.
آیت نمبر 30
29 میں بھی ہے, لیکن 30 میں بھی ہے, دونوں میں ہے. اس کے بعد اور کچھ آیتیں ہیں. دیکھیں, پہلے جو ہے وہ پروردگار متقین کے بارے میں کہتا ہے کہ متقین وہ ہیں کہ جو سائے میں اور چشمے میں رہیں گے. اور جب ان کا تذکرہ کرتا ہے گنہگاروں کا, تو ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسے سائے میں رہیں گے جس کی 3 شاخیں ہوں گی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 شاخیں ہوں گے, یعنی 3 طرف سے سائے ہوں گے, سامنے سے ہوگا, دہنی طرف سے, بائیں طرف سے. لیکن 3 طرف سے سائے بھی ان کو جہنم کی تپش سے نہیں بچا سکیں, بلکہ اس کی تپش میں جو ہے اور اضافہ ہوگا.
اللہ,
دیکھیں یہ مقایسہ. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ
جہنمی ہو کیا
جی, گنہگار جو جہنمی لوگ ہیں, جو گنہگار لوگ ان کے لیے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فوا کہ ہم اما اشتہون, اور جو ان کا دل چاہے گا وہ ان کے لیے میوے موجود ہوں گے. کلو وشرب و حنین بے مانگو تم تعمل, اسے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اطمینان کے ساتھ, اس کا بدلہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی یہ خود آیت بتا رہی ہے کہ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ وہاں پہ نعمتوں کی شکل میں اسے ملنے والا ہے. لیکن جب جو ہے وہ گنہگاروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پروردگار ان سے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ تھوڑا بہت کھا پی لو, جو ہے وہ تھوڑا بہت کھا پی لو یہاں کے اوپر, اور تمتع قلیلن کر کے کہ تم یہاں پہ تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہو. لیکن یہاں کے اوپر میرے ذہن میں سوال آیا کہ جنتیوں سے بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم کھا لو. مثلا جہنمی کو لے کہہ رہا ہے کلو و تمتو قلیلن, کھاؤ اور مثلا لذت حاصل کرو تھوڑی سی. انکم مجرمون, تم مجرم ہو, تم گنہگار ہو. جنتیوں سے بھی کہہ رہا ہے کھاؤ.
لیکن وہاں پہ جو آیت کے جملے ہیں وہ پروردگار نے مومنین اور پرہیزگاروں کو فرمایا ہے کہ کلو اشربو ہنی ام بما کنتم تعملون,
اطمینان کے ساتھ کھاؤ, جو تمہارے عمل کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. لیکن ان سے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو کیونکہ تم مجرم ہو. تو ایک بڑی اچھی مثال جو ہے وہ کسی عالم دین نے اپنے تفسیر میں پیش کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, ڈاکٹر جب جو ہے وہ کسی مریض سے کہتا ہے کہ تم کھاؤ, تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے, بالکل اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, بالکل شفا پا چکا, اسے کہتا اب جو دل چاہے تم کھاؤ. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس کی شفا سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے, اب کہتا ہے کہ جاؤ تم جو کچھ کھانا ہو کھاؤ, اب تمہیں
کوئی فرق نہیں پڑا.
تو یہاں پہ وہی ایک تعبیر جو جنتیوں کے لیے ہے کہ جو کوئی عیب نہیں ہے, کسی طرح کے کوئی ان کے اندر نقص نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں, کھاؤ آرام. ان کے لیے کہ نہیں تم تھوڑا بہت کھا لو, یعنی وہ ہے کہ ایک طرح سے تحقیر ہے ان کی کہ اب تمہیں کوئی, اب
جنتی جو کھائیں گے
جی جی
تو ان کے سرور میں, ان کی خوشی میں, ان کی لذت میں اضافہ ہوتا رہے گا.
جی جی.
لیکن اگر جہنمی کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو عذاب ویسے بھی ملے گا.
ان کی غذا فرق کرے, ان کی نعمتیں ان کے لیے جو جہنم کی غذا ہے وہ ہوگی, ظاہر سی بات ہے غذا فرق کرے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے پرہیزگار لوگ, ان کذلک نجزی المحسنین, اس طرح سے ہم جو ہے محسنین جو ہیں وہ نیکی کرنے والے ہیں, ان کو ہم جزا دیتے ہیں. اچھا, ان کے لیے کیا کہتا ہے جہنمیوں کے لیے کہ وہ کذلک نجزی المجرمین, اس طرح سے ہم جو ہے وہ مجرموں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جزا دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں. تو یہ مختلف جو موازنے پروردگار نے کیے ہیں کہ نعمتوں کے اعتبار سے یا سائے کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, ظاہر سی بات ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اور گزشتہ ہم نے ہفتے ایک مختصر سا اشارہ کیا اس سلسلے میں کہ پروردگار نے قرآن مجید میں مختلف روشیں استعمال کی ہیں انسانوں کی تربیت کے لیے, جس میں ایک بہترین روش جو ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ ہے موازنہ کرنا اور مقایسہ کرنا جو ہے. اور یہاں اس سورے میں جو ہے پروردگار نے متقی افراد کا اور جو گنہگار افراد ہیں ان کا مختلف اعتبار سے نعمتوں کے اعتبار سے
نیگیٹو اور پوزیٹو کا جو ہے وہ موازنہ کرتا ہے.
تو مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے راستے کا انتخاب کرے. ہدف یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ گنہگاروں کا راستہ ہے اور یہ متقین کا راستہ ہے. متقین کا راستہ جو اختیار کرے اس کے لیے ہم یہ نعمتیں دیں گے وہاں کے اوپر, اور یہ حتمی اور یقینی ہے, جس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اگر گنہگاروں کے راستے پہ چلتا ہے, کوئی بھی ہو, کوئی فرق نہیں کرتا, اگر گنہگاروں کا راستہ اختیار کرتا ہے, گمراہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے, مجرموں اور ظالموں کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اس کے لیے یہ سزا ہے جہنم میں, اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے. اور ایک اہم نقطہ جو میں غور کر رہا تھا کہ کون سی چیز ہے کہ جو سبب بنی کہ پروردگار ان کا مقاصہ کرے اور ان کے یعنی متقین کے لیے یہ جزا دے, تو تین مجھے اس میں نقطے سامنے آئے, تین مطلب اہم تھے.
صحیح.
ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار ہونا چاہیے. اگر انسان بہشت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے اندر تقوی الہی ہونا چاہیے, ولو ذرہ برابر ہی صحیح, مگر ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کے اندر سے بالکل خوف خدا ختم ہو جائے اور وہ برملہ گناہ کرنے لگے, گناہ کرنے میں کوئی عیب اور آر نہ سمجھے. جی جی, یہ لے کہا کہ بہت تاکہ ذرہ برابر ہی سی مگر ہونا چاہیے انسان کے اندر
خوف خدا.
خوف خدا. دوسری چیز جو ہے وہ قضاء الک نجز المحسنین, ہم محسنین کو جو ہے جزا دیتے ہیں, یعنی انسان کو نیکی کرنا چاہیے اگر وہ جو ہے بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے اور ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. تیسرے یہ کہ عمل میں استمرار ہونا چاہیے. محسنین یعنی جو ہمیشہ نیک عمل کرتے تھے, عمل میں استمرار ہونا چاہیے, پنکچوئلٹی ہونا چاہیے, اس میں دوام ہونا چاہیے, اس میں بقا. ایسا نہیں کہ جو ہے وہ جسے کر لیا جائے کہ سال میں مثال کے طور پر کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی جو ہے روزہ رکھ لیا کبھی روزہ نہیں, کبھی غریبی کی مدد کر دی. نہیں, کوئی بھی انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس میں جو ہے وہ دوام ہونا چاہیے, ریگولر ہونا چاہیے.
اچھا قبلہ نقطہ ہے یہ. جی. واقعا ہم میں سے ممکن ہے بعض افراد ایسے ہوں کہ جو نیک عمل کرتے ہوں لیکن پابندی سے نہ کرتے ہوں, کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, رمضان کے روزے اگر آئے تو اس میں سے کچھ روزے چھوڑ دیے کچھ رکھ لیے. یہ
ہاں اپنے اس کے اعتبار سے کہ کتنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہے کیا ہونے. حالانکہ ٹھیک ہے اسلام آسانی فراہم کی, لیکن یہ کہ تاکید اس بات کی ہے کہ نیک عمل, اسی لیے مختلف روایات میں اس کا مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو لاغوا میں بھی جو بہت ہی عظیم کتاب ہے مولا کائنات کے اقوال جس میں موجود ہیں, اس میں آپ نہیں فرماتے ہیں کہ اہمیت, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں نے دیکھا تھا, فرماتے ہیں کہ اہم جو ہے وہ انسان کا کہ عمل میں جو ہے ریگولر ہونا ہے, پنکچوئل ہونا ہے, اس میں جو ہے وہ استمرار ہونا چاہیے. ولو کم ہو عمل, ٹھیک, خالی پانچ وقت کی نماز پڑھے لیکن ریگولر ہو. یعنی کہ جو ہے نماز شب بھی پڑھ رہا ہے پانچ وقت کی, لیکن جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے, کبھی نماز شب پڑھ رہا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مستحبات سبب بھی بنے کہ انسان بہت سی چیزیں اپنے سر لے لے,
واجبات کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے.
واجبات تو کرنا ہی کرنا ہے,
وہ تو بالکل کمپلسری ہے, انسان پر واجب ہے.
جی جی.
لیکن اس کے علاوہ جو نیکیاں ہیں ان کو بھی انسان کوشش کرے کہ وہ اس میں استمرار ہونا چاہیے.
جو بھی نیکی انسان اختیار کرے اس میں وہ کوشش یہ کرنا ہے کہ اس میں دوام ہونا چاہیے, اگر وہ چاہتا ہے کہ
محسنین
میں شامل.
یقیناً پروردگار ہمیں محسنین میں شامل کرے, اور ظاہر ہے کہ محسنین میں شامل ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے, اور میرے خیال میں زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ تمام احکام, قرآن کی آیتیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی سیرت اور ان کی اقوال ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. اگر انسان چاہے تو بن سکتا ہے, وہ
یقیناً
شامل ہو سکتا ہے. میں قبلہ ایک آیت ہے یہاں پہ, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سورہ مرسلات کی آیت نمبر, جی آیت نمبر 48 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے. تو یہ کسے رکو کا حکم دیا جا رہا ہے, اور کون لوگ ہیں وہ جو رکو انجام نہیں دیتے, اور رکو سے کیا مراد ہے؟
جی جی, بہت ہی اچھا اور مناسب سوال ہے کہ بہر سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے, ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں لگتا کہ وہ اسلام کو لے آئے اس سے کوئی بات کہی جائے وہ قبول نہ
کرے. اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے کہ گفتگو باقاعدہ شروع, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ مرسلات کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ آیت نمبر 48 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ رکوع کرو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رکوع نہیں کرتے، تو یہ سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سورہ مرسلات کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. مولانا عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. قبلہ، میں بغیر کسی مقدمے کے چاہتا ہوں کہ اسی سوال کا جواب آپ دیں، اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، صرف شاید 2 منٹ رہتے ہیں.
ہاں، تو بات یہ ہو رہی تھی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. کس کے بارے میں؟ تو روایت میں کہ مفسرین، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قبیلے بنی ثقیف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ نماز پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز میں رکوع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جھکنا ہمارے لیے معیوب ہے کہ ہم جھکیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ، تو پھر پیغمبر نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ
تکبر اور غرور کا یہ عالم تھا کہ ان کو جھکنا جو ہے پسند نہیں.
ہاں، تو حضور نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، کہ اس دین میں خیر ہی نہیں ہے جس میں رکوع اور سجود نہ پایا جاتا.
سبحان اللہ.
اسی طرح سے زوج ابو سفیان کے بارے میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اسلام کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ اسلام تو اچھا ہے، 3 چیزیں مجھے اچھی نہیں لگیں. اس میں کیا؟ ایک تو کہا کہ رکوع سجود نہیں اچھا لگا، دوسرے حجاب اچھا نہیں لگا، اور تیسرے بلال کی اذان اچھی نہیں لگی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز نماز نہیں ہے کہ اس میں رکوع سجود نہ ہو. اور حجاب بہترین لباس ہے، بہترین جو ہے پردہ ہے، اور بلال جو ہیں وہ بہترین
مؤذن
اللہ کے بندے ہیں.
سبحان
اللہ. لہذا کی اذان جو ہے وہ پسند
آنا چاہیے. یقیناً. قبلہ، یعنی گویا رکوع جو ہے وہ انسان کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو خاضع بنا دیتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے.
ظاہر سی بات ہے، میں یہی نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہ تو ایک بہانہ تھا، یعنی کہ یہ گویا کہ اپنی انانیت کے سامنے وہ جو ہے وہ اللہ کی بات کو، اسلام کی بات کو وہ قبول نہیں کرتے تھے. اور معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بجائے کہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے، کہ جو اللہ نے کہا ہے ہم اللہ کی بات بھی مانیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ خدا کو کیا اچھا لگ رہا ہے، اس کے لحاظ سے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر چیز
ہمارا چاہنا نہ چاہنا جو ہے وہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چاہت اور اس کی عدم چاہت.
ہاں، اللہ کو کیا پسند ہے، اس کی کیا مشیت ہے، یہ معیار ہونا چاہیے. تو یہاں کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت اشارے کے طور پر بیان ہوا ہے، ان کا کبر و غرور تھا کہ جو ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ رکو کر.
بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے رکوع کریں، تاکہ ہمارا غرور اور تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے.
بے شک.
بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں پیام رحمان لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان جناب مولانا حسنی صاحب کو اجازت دیجیے.